الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دو شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا حسبنا الله ونعم الوكيل محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سننے والی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت شریفہ جن کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کافی فرامین آپ کو سنائے انصاف کے متعلق گزشتہ مجلس میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ کسی شخص کی دو بیویاں ہوں تو ان میں سے ایک بیوی یہ نہ سوچے کہ میرا ہسبینڈ دوسری کو طلاق دے دے یا کسی کا ناجائز تعلق ہو اللہ حفاظت کرے تو جس کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے ساتھ نکاح کر لے یہ بہت ہی گندی سوچ ہے ناانصافی کی بات ہے اور کسی کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر کبھی بھی آباد ہو ہی نہیں سکتا ہے انصاف کو سمجھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بات مجھے اور آپ کو تعلیم فرمائی کہ اولاد کے درمیان جب آپ تقسیم کرو جیتے جی زندگی میں آپ کی اچھی حالت ہو اور آپ اپنی اولاد میں کچھ دینا چاہتے ہو اپنا مال پیسہ جائیداد جو کچھ بھی ہو تو وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں سب کے درمیان برابر برابر انصاف کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ دے دے دوسرے کو کم دے دے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کا نام تھا بشیر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میں یہ غلام جو ہے اپنے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں ان کے بیٹے کا نام تھا نعمان نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا یہ تھا کہ ان کی دو بیویاں تھیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ہر عورت کو اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور اسی پیار کے نتیجے میں اگر شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے تو وہ چاہے باپ ہو یا ماں ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، محبت کے اندر ناانصافی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس ماں نے، یعنی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی نے یہ کہا کہ یہ جو غلام ہے، اس زمانے میں غلام ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، میرے اس بیٹے کے نام کرو۔ تو اس زمانے کے اندر تو رجسٹریشن تو ہوتا نہیں تھا، کورٹ کچہریاں کچھ نہیں تھا، تو اس کا کیا طریقہ؟ تو اس بیوی نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو، اور یہ غلام اس بیٹے کے آپ نام کر رہے ہو، اس کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ یہ رجسٹریشن ہوا۔ تو ایسا کام کرنے کے لیے وہ پہنچے، اور خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ غلام میرے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں، ان کو دینا چاہتا ہوں، آپ اس بات کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اپنے بیٹے کو تو یہ گفٹ کر رہا ہے تو میں اس بات کے اوپر گواہ بن رہا ہوں، بلکہ وہاں پر برابر انصاف ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دوسری اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ ان سب کو دیا ہے ایک ایک غلام؟ کہا کہ نہیں، یہ اس کی ماں کا ایسا مطالبہ تھا اس لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ آپ بے انصافی کرنے آئے ہو کہ ایک بیٹے کو آپ غلام دینے آئے ہو اور دوسری اولاد کو آپ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں ہے کہ فلا اشہد علی جور، کہ میں ظلم کی بات کا گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ تو دیکھو، یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہے دوسری اولاد کو چھوڑ کر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظلم فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اس لیے زندگی میں دینا ہے تو برابر تقسیم کرو، کسی کی صرف بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کو برابر دو، کسی کے صرف بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بھی برابر برابر تقسیم کرو، زندگی میں دینا ہے تو، کسی کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو اس میں بھی برابر تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ بیٹوں کو زیادہ دے دیا جائے اور بیٹیوں کو کم دیا جائے۔ ہاں، وراثت میں جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ جو حصے مقرر ہیں اس کے حساب سے چلے گا، لیکن زندگی میں اگر کچھ اولاد کو گفٹ کرنا چاہتے ہو تو ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دے رہا ہے کہ انصاف سے پیش آؤ۔ ایک بیٹے کو 80,000 پاؤنڈ کا مکان آپ نے گفٹ کر دیا ہے اور دوسرے کو 120 کا دیا ہے تو یہ نہیں چلے گا، دونوں کو 80,000 پاؤنڈ کا دینا پڑے گا، برابر تقسیم کرو، اور اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قصے کے تناظر میں، پس منظر میں، مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ انصاف کہاں کہاں آپ کو کرنا ہے۔ انصاف صرف دکان کے اوپر ترازو پر محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف، جیسے میں نے آپ کو بتلایا، عبادت میں انصاف کرو، معاشرت کے اندر انصاف کرو، ہر لائن کے اندر انصاف، بہت کچھ آپ کو بتلایا گیا۔ آگے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، دوسرا حکم دیا احسان کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ احسان کا حکم دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں چکر کھا رہی ہے تو وہ میں بتلا دوں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پالا پڑا ہوگا، ہمیں تو اس بات سے پالا نہیں پڑا، وہ پالا کیوں پڑا ہوگا کہ جو پہلے آئے یہاں پر، کوئی انگلینڈ آیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی سعودی چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کچھ امریکہ چلے گئے، جس جس ملکوں میں اپنی ملکوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگ باہر نکلے، باہر کے ملکوں میں، تو ماں باپ انڈیا میں ہیں، بعض لوگوں کے تو ماں باپ بھی یہاں پر آ گئے، تو یہاں پر دو بھائی آ گئے، تین بھائی آ گئے، ایک آدھ وہاں رہ گیا، یا دو تین وہاں رہ گئے، ایک یہاں پر آ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کما کما کر انڈیا پیسے بھیجتا ہے، ایسا کیا لوگوں نے، ہمدردی کے اندر بہت پیسے بھیجے، وہاں کی بھی حالتیں ان کی اچھی ہو گئی، اور ان کو کھلانے پلانے کی برکت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بہت دیا لوگوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں یہاں سے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں وہ کسی قسم کا خلاصہ نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، ان کا ایسا کلچر تھا، باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے، آپ زندہ رہو وہاں تک، آپ استعمال کرو، آپ کے انتقال کے بعد یہ میرا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ایسا بولے تو یہ بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے، ایسا ہے نا۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ معاملات میں صفائی ہونی چاہیے، یہ معاملات کی صفائی تھی، لیکن اگر کسی نے ایسا خلاصہ نہیں کیا، اپنے ذہن میں رکھا کہ میں نے یہ مکان بنایا ہے، باپ نہیں ہوگا تو یہ میں لے لوں گا، یا میں نے فلانا کھیت لیا، یا پلاٹ خریدا، یا دکان خریدی، یا جو کچھ بھی کیا، لیکن ذہن میں یہ رکھا کہ یہ میں اپنے بھائیوں کے اندر تقسیم نہیں کروں گا، میں نے لیا ہے، میرے پیسوں سے لیا ہے، باپ کے سامنے اگر اس نے معاملے کی صفائی کرتے ہوئے خلاصہ نہیں کیا ہے، تو اب جو کچھ بھی اس نے وہاں بھیجا ہے وہ انہیریٹنس میں آئے گا، وہ باپ کا ہے۔ اب یہ سوچے کہ میں نے کما کر بھیجا تھا اور یہ میرا ہے، میں لے لوں، شریعت کہتی ہے کہ یہ نہیں چلے گا، باپ کی موجودگی میں باپ کے سامنے خلاصہ کرو کہ یہ مکان میں لے رہا ہوں، آپ جب تک زندہ ہے وہاں تک آپ رہو، آپ کے انتقال کے بعد اس میں نہ میرے بھائیوں کا کوئی حصہ ہے نہ میری بہنوں کا ہے، ہاں مجھے دینا ہوگا تو میں اپنی طرف سے دوں گا، ایسا خلاصہ کرو۔ اگر ایسا خلاصہ نہیں کیا تو آپ نے جو کچھ بھیجا وہ آپ کے باپ کا ہے، اور باپ کی انتقال کے وقت جو بھی پراپرٹی ہوگی اس میں سب بھائی بہنیں شریک ہوں گے، اور باپ کی جو بھی بیوی ہوگی، یا تو آپ کی ماں ہے، یا ماں کے انتقال کے بعد باپ نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، تو اس کا بھی حصہ لگے گا۔ بلکہ باپ کے انتقال کے وقت اگر باپ کی بیوی پریگننٹ ہے تو اس کے پیٹ میں رہنے والا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی انہیریٹر ہے، تقسیم کرنے کے لیے اس کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے گا کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی۔ بڑا انصاف ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں اس لیے وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود فکس کر کے قرآن میں اتارے ہیں، میرے آپ کے اوپر نہیں چھوڑا کہ آپ جاؤ مولانا مبارک کے پاس وہ آپ کو تقسیم کر دیں گے، نہیں، قرآن کھولا جائے گا، حدیث شریف کھولی جائے گی، فقہا کے پاس جانا پڑے گا، اپنا سارا سچویشن ان کے سامنے رکھنا پڑے گا، کون کون زندہ ہے، کتنے رشتہ دار زندہ ہیں جن کو حصہ مل سکتا ہے، وہ سب کچھ ان کے سامنے کرنا پڑے گا، اور پھر شریعت کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ بہرحال یہ بڑا سینسیٹیو پہلو بھی ہے اور ٹاپک بھی ہے، میں نے کبھی اس کے اوپر بات بھی کی تھی، انشاءاللہ فیوچر میں زندگی رہے گی تو آپ کو سمجھایا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں صرف ایک بات سمجھ لو کہ جب بھی انہیریٹنس کا معاملہ آئے تو کچھ بھی چھپائے بغیر، ایک بات بھی چھپائے بغیر، میرے الفاظ سنو برابر، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں زیادہ کھا جانے کے چکر میں صحیح بات بتلاتے نہیں ہیں مفتیوں کے پاس جا کے، لکھ کر دو مفتی کو کہ یہ پورا سیناریو ہے، سچویشن ہے، تو صحیح سچی بات بتلا کر جو کچھ ہے وہ ریلائبل اوتھینٹک مفتی کے پاس جاؤ، ایرے گہرے مفتی کے پاس نہیں چلے جانے، اس لیے کہ یہ وراثت کے مسائل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، مولویوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بیسک مسئلے تو آپ کو کوئی مولوی بتلا دے گا، لیکن بعض مسئلے بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دوں گا، تو اس کو ایسا ہوگا کہ یہ کیسا مولوی ہے، اس کو جواب نہیں آتا، تو پھر ٹھوک دیتا ہے جو بھی ذہن کے اندر آئے، اس میں کسی کا حق کوئی دوسرا کھا جاتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں معلوم ہے تو منع کر دو کہ مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ، کسی مفتی سے رجوع کرو، اس میں ہم کہاں چھوٹے باپ کے ہو جانے والے. لیکن ہمارے غلط مسئلہ بتلا دینے کی وجہ سے وہ چھوٹ جائے گا اور قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے صحیح بات بتلاؤ، پوری بات بتلاؤ، اور ریلائبل آتھینٹک مفتی سے پوچھو، مفتی ہونا چاہیے، اور ان سے بھی آپ ڈائریکٹلی پوچھ لو کہ وراثت کے مسئلے میں آپ کو مہارت ہے. اگر وہ یہ کہے کہ اتنی مہارت نہیں ہے تو چھوڑو ان کو، کسی اور کو پکڑو، مہارت والا مفتی پکڑو اس کے بارے میں، اور پھر جو وہ تقسیم کر دے آپ کے حصے میں کم آئے یا زیادہ آئے اس پر صبر کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. خیر، تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ انصاف اختیار کرو زندگی کے اندر، ہر پہلو کے اندر انصاف ہونا چاہیے. دوسرا حکم اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں احسان کا. احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو احسان ہوتا ہے ہم کسی کا کچھ کام کر دے، ہم کسی کی ضرورت کے وقت اس کو کچھ پیسہ دے دیں، یہ احسان اپنی جگہ کے اوپر، یہ ہمارے گجراتی اردو کے بول چال کے اندر، کلچر کے اندر جس کو احسان کہا جاتا ہے، شریعت کی نظر کے اندر اس کو احسان نہیں کہا جاتا. شریعت کی نظر میں احسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بالکل آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ٹچ کر کے بیٹھ گئے، انسانی شکل میں آئے، بیٹھ گئے، کچھ سوال کیے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، اسلام کس کو کہا جاتا ہے، ایسے سوالات کیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیے، ان میں ایک سوال یہ کیا، مل احسان، احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بہترین ڈیفینیشن، تعریف، ویاکھیا جس کو کہتے ہیں گجراتی کے اندر، کیا فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی دل جمعی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، دماغ کی حاضری کے ساتھ کرو کہ گویا تم اس عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہو. دیکھو، یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بلکہ لفظ استعمال فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کانک، گویا کہ، ایسا امیجن کرو. دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی یہ آنکھیں اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی باقی ذات کو کوئی دیکھ سکے. جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدر میں دنیا میں اللہ کی زیارت نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے دیدار کی طاقت تو دور رہی، اللہ کی تجلی جہاں پر پڑی اس تجلی کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، تو میرے آپ کی تو کیا حیثیت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو، امیجنیشن کے ساتھ کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسا حاضر آدمی رہے گا تو ہلے گا نماز میں، نماز میں کھجائے گا، نماز میں اس کی موبائل بجے گی نہیں بجے گی، نماز میں نیچے دیکھے گا کہ گھڑی دیکھے گا. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، نماز میں گھڑی دیکھتے ہیں، آگے آیتیں ہوتی ہیں اس کی طرف نظر ہوتی ہے. اور میں یہ آپ کو پریکٹیکل باتیں بتلاتا ہوں، میں کبھی کبھی پیچھے بیٹھ کے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مصلیوں کو کون سی بات کی تعلیم دینی چاہیے. تو کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، کوئی مائک کی سوئچ آن کرنے جاتا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے والا دیکھتا ہے، ایسا بھی دیکھا میں. تو دھیان نیچے ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ کے اوپر. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ دل حاضر نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی یوں کر رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا، دل میں سکون ہوتا عبادت کرتے ہوئے، تو اس کے باڈی کے پارٹس کے اندر بھی سکون ہوتا، اس کو ہلاتا نہیں۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی ٹھیک کر رہا ہے، بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور ان کے کپڑوں کے اوپر وہ کرس نہ آ جائے، اس لیے یوں کرتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ابھی شادی میں جانا ہے، لڑکی دیکھنے کے لیے جانا ہو، ارے اللہ کے سامنے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، یہ کپڑا بھی تو اللہ نے دیا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو کیا بڑی بات ہو جائے۔ لیکن ایک عادت ہو جاتی ہے، یہ شیطانی خیالات آتے ہیں ذہن کے اندر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو کم سے کم اتنا تو ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اس صفت کے ساتھ ہر عبادت ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم کھڑے ہو گئے، اپنا موبائل چیک کر لو تاکہ آپ کو نماز کے اندر ڈسٹرب نہ کریں۔ میں موبائل باہر سے بند کر کے آتا ہوں، دیکھو ابھی بھی بند ہے، اور مصلی پر جا کر میں جان بوجھ کر موبائل نکالتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، یاد دلانے کے لیے کہ کوئی اگر بھول گیا ہے تو مجھے دیکھ کر اس کو یاد آ جائے، یاد دہانی کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کھانے کے دسترخوان کے اوپر بیٹھو تو ایک آدمی کو زور سے دعا پڑھنی چاہیے، کیوں کہ کوئی دعا پڑھنا بھول رہا ہو تو وہ آپ کو سن کر وہ بھی پڑھ لے۔ تو یہ میں یہاں بھی کرتا ہوں، صرف کھانے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی ہونا چاہیے عبادت کے اندر بھی۔ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک پہن کر آئیں، ایسا نہیں کہ گندے میلے کچیلے اندر سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا لباس الگ رکھتے تھے، ہاں کبھی کسی کو شوگر کی بیماری ہے، ضرورت پڑ جائے یہاں پر نیچے بیت الخلاء یوز کرنے کی، وہ اپنی بات ہے، ورنہ بیت الخلاء اور وضو اپنے گھر استعمال کرو۔ اور بیت الخلاء جاؤ تو اپنا اوپر کا جبہ وغیرہ جو پہنا ہوا ہے اس کو نکال کے جاؤ، اس لیے کہ جس لباس میں آپ نماز پڑھنے والے ہو اس کو بیت الخلاء میں پہن کے مت جاؤ۔ یہ کوئی حرام نہیں ہے، آپ پہن کے جا سکتے ہو، لیکن نماز کا اتنا احترام ہونا چاہیے، عظمت ہونی چاہیے دل کے اندر کہ ہم ایسی چیزوں کا اہتمام کریں اور اطمینان کے ساتھ آئیں اور نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں، ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اور جیسا سنت طریقہ ہے، وہ تو ابھی نہیں بتلا سکتا 5 منٹ کے اندر آپ کو، تو یہ عبادت کا احسان ہے کہ عبادت، ہر قسم کی عبادت، وہ چاہے مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، یا کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اس خیال کے ساتھ کرو، دل کی ایسی حضوری کے ساتھ کرو، دماغ کی ایسی حاضری کے ساتھ کرو کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایسے عبادت کر رہا ہے جیسے ابھی اس عبادت کو پورا کرنے کے بعد یہ مرنے والا ہے۔ صلی صلاۃ مودعین، حدیث شریف میں آیا کہ نماز ایسی پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ پھانسی پر کسی کو چڑھایا جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ تیری آخری تمنا کیا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، وہ 2 رکعت کیسی پڑھے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان 2 رکعت پڑھنے کے بعد مجھے اب دوسرا موقع نہیں دیا جانے والا ہے نماز پڑھنے کا، تو بڑی حضوری قلبی حاضری کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے امتیو، ہر نماز ایسے استحضار کے ساتھ پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ نماز میں اطمینان ہوگا، نماز میں آدمی ہلے گا نہیں، نظر کی خطا نہیں کرے گا، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے وہ سوچ کر پڑھے گا، اس کے میننگ کے اوپر دھیان لگا کر پڑھے گا، اور وہ نماز جب وہ سلام پھیرے گا تو اس کے دل میں ایک عجیب و غریب قسم کا سکون اور نور پیدا ہوگا جو اس کو مسجد سے باہر جانے کے بعد گناہوں سے روکے گا۔ نماز میں ہی اگر ہماری حالت صحیح نہیں تو وہ نماز پھر ہمیں گناہوں سے نہیں روک پائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسان کی یہ ڈیفینیشن بتلائی، اور احسان کے اندر پھر جو ہمارا لین دین کا معاملہ ہے، معاشرت کی لائن ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم یحب الکرم و معالی الاخلاق ولا ان اللہ لا یحب سفسافہا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرت, ہم جو انسان ہیں نا وہ معاشرتی جانور ہیں, ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے, ہمیں بیوی بھی چاہیے, ہمیں اولاد بھی چاہیے, ہمیں دوست احباب کی مجلسیں بھی چاہیے, ہمیں پورا معاشرہ چاہیے تاکہ ہماری زندگی صحیح ڈھنگ سے گزر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرت دی ہے, پڑوسی ہمیں نصیب کیے ہیں, رشتہ دار نصیب کیے ہیں, بیوی بچے نصیب کیے ہیں, ماں باپ دیے ہیں, دوست احباب دیے ہیں, جس مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں مسجد کے ساتھی ہوتے ہیں, اگر مسافری کر رہے ہیں تو مسافری ہماری اکیلے نہیں ہوتی ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اسی لیے اکیلے مسافری کرنے سے حدیث شریف میں منع کیا ہے کہ اکیلے آدمی کو مسافری نہیں کرنی چاہیے, دو آدمی کو نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ دو میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. بلکہ تین آدمی ہو ان میں ایک کو امیر بنا دو تاکہ مشورے سے تمہاری گاڑی برابر چلے گی. بہرحال یہ حرام لائن کی قبیل سے نہیں میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں, یہ ڈیزائریبل چیزیں حدیث شریف میں بتلائی ہے, لیکن یہ معاشرت ہے. معاشرت کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاشرت کے اندر احسان کی صفت اپنانے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے. کریم کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا ہے. کرم کہا جاتا ہے دینا, جنروسٹی جس کو کہا جاتا ہے, کہ اللہ کریم ہے, یحب الکرم, اور دینے کو پسند کرتا ہے, کرم کو پسند کرتا ہے, اور معالی الاخلاق, اور اخلاق کی بلندی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یحب السفسافہ, اللہ رب العالمین کو گھٹیا قسم کی عادتیں پسند نہیں ہیں. گھٹیا قسم کی عادتوں میں کیا ہوتا ہے؟ گالیاں بکنا, کسی کی تحقیر کرنا, کسی کو اپنے سے نیچ سمجھنا, اپنے اندر تکبر پیدا کرنا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, تواضع سے اپنے آپ کو دور رکھنا, یہ گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق, آج ہم مسلمانوں کے اندر اخلاق نہیں, ہماری بد اخلاقی سے ہماری بیوی محفوظ نہیں, ہماری بد اخلاقی سے ہمارا ہسبینڈ محفوظ نہیں, بلکہ ہماری بد اخلاقی سے ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ بھی محفوظ نہیں. دوسروں کی بات تو دور رہی, اتنی بد اخلاقی کہ ہمارے نفس کے خلاف, ہماری چاہت کے خلاف اگر کسی نے تھوڑا سا کچھ کر دیا تو برسوں تک وہ یہاں اوپر لکھا ہوا رکھتے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں, اور جب وہ آدمی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کی چھوٹی سی غلطی شیطان وسوسہ ڈال کر یاد دلاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ پھر برائی کا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر اوپنلی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو اندر ہی اندر جلتے ہیں اور اندر ہی اندر پلان بناتے ہیں کہ اس کو نقصان کیسے پہنچے, یہ ذلیل کیسے ہو جائے, اس کو رسوا کیسے کیا جائے, چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, ہماری یہی روش رہتی ہے. تو یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے, ایمان کے کمزوری کی یہ بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے. تو اخلاق کے اندر ہم, اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم اہدنی الی صالح الاخلاق فإنه لا يهدنی الی صالحها الا انت, کہ اللہ اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما, اس لیے کہ اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے, اور برے اخلاق سے حفاظت فرما, اس لیے کہ برے اخلاق سے تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ چیز ہے. باپ بد اخلاق ہو سکتا ہے, اولاد با اخلاق ہو سکتی ہے, اولاد بد اخلاق ہو سکتی ہے, باپ با اخلاق بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دے گا, اللہ سے نہیں مانگو گے تو جو بد اخلاق ہے وہ مرتے دم تک بد اخلاقی کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح